الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. لیلۃ القدر کا باب زیر بحث. سیدہ عائشہ ام المومنین کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں: قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا. یا رسول اللہ، کیا فرمائیں گے آپ اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا: قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس موقع پر یہ دعا کرو کہ اے پروردگار، تو سراسر مغفرت ہے، تو مغفرت کو پسند کرتا ہے، تو مجھ سے عفو درگزر فرما. یہ بہت پاکیزہ دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر معمولی رات میں بھی اسی کی تلقین کی ہے، یعنی لیلۃ القدر میں. ہم اس سے پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یہ بتایا ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین کا نزول ہوتا ہے. یہ بتایا ہے کہ یہ رات لیلۃ المبارکہ ہے، برکت والی رات ہے. یہ بتایا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، فیصلوں کی رات ہے. اس کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے. اس میں بھی اللہ کے رسول نے جس چیز کی تلقین کی وہ یہ ہے. یہ اصل میں بندے کی عاجزی کا آخری اظہار ہے. جو لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو کچھ نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے، ایمان کی نعمت سے بھی بہرہ یاب ہیں، اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی استکبار نہ پیدا ہو جائے. بندے کو بندہ عاجز ہی رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی دعا بھی یہی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ ہمارے گناہوں سے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. یہ حقیقت ہے کہ انسان زندگی کی جس آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اس میں ہر طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. انسان پر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، شہوات کا غلبہ ہو جاتا ہے. انسان بعض اوقات دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں انانیت میں مبتلا ہو کر معلوم نہیں کیا کیا باتیں کہہ ڈالتا اور کیا چیزیں کر ڈالتا ہے. اس لیے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے. یہ روز کی دعا ہے، صبح و شام کی دعا ہے، اور خاص اس رات میں بھی حضور نے یہ تلقین فرمائی کہ یہی دعا کرنی چاہیے. وعن ابی بکرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التمسوها یعنی لیلۃ القدر فی تسع یبکین او فی سبع یبکین او فی خمس یبکین او ثلاث او آخر لیلہ. ابو بکرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا کہ اس رات کو، یعنی لیلۃ القدر کو، اس رات کو 9 راتیں باقی ہوں تلاش کرو، 7 باقی ہوں تلاش کرو، 5 باقی ہوں تلاش کرو، 3 باقی ہوں تلاش کرو، یا پھر جو آخری رات رہ جاتی ہے. یہ سب چیزیں اس سے پہلے بھی بیان ہو گئی ہیں، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی متعین رات کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنی بات بتائی گئی، اور وہ قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، کہ قرآن ایک رات میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، وہ بہت عظمت والی رات ہے. اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں مہمات عبور فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، وہ ایک برکت والی رات ہے. یہ بات بتا دی گئی تھی. یہ بات جب بتائی گئی تو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا قرآن مجید کے نزول کو شروع ہوئے. پیچھے مڑ کر جب آپ نے دیکھا ہے تو متعین نہیں ہو سکا. چنانچہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ شاید یہ پہلے عشرے میں آئے گی، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر یہ خیال کر کے کہ شاید درمیانی عشرے میں ہو، درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر خود فرمایا کہ مجھے کچھ ایما کیا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو پھر آخری عشرے کی تلقین بھی کی، باقی پوری زندگی میں آخری عشرے ہی کے بارے میں یہ معمول بھی اختیار کر لیا کہ اس میں عبادت کے لیے بہت زیادہ تیاری کرتے، اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف تجربات ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رمضان میں آئے گی، آخری عشرے میں آئے گی، تاک راتوں میں اس کے ہونے کا امکان ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ امکان ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایتوں میں ایسی صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ جس میں کچھ تعین کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ ہم نے دیکھ لیا کہ عبی بن کعب جیسے جلیل القدر صحابی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک علامت تھی جس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں۔ اس میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمیشہ کا معاملہ ہے یا وہ علامت کسی ایک دن ظاہر ہوئی اور اس وقت بہرحال وہ 27ویں کی رات تھی۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا منشا ہی نہیں تھا کہ اس چیز کو متعین کر کے بتا دیا جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے تاثر کی بنیاد پر اندازہ کیا اور کچھ ایما کی بنیاد پر اندازہ کیا، لیکن کوئی چیز بھی تعین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ آپ کو نہیں بتائی گئی۔ چنانچہ اہل علم کو بھی اس معاملے میں بس اسی جگہ رہنا چاہیے کہ یہ سارے حقائق سامنے رکھ دیں اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ ان کو جہاں تک بھی توفیق ہو، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو کچھ بھی کر سکیں اس میں اللہ کی یاد کریں، مناجات کریں، دعا کریں، جیسے کہ یہاں حضور نے تلقین فرمائی کہ اس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جتنا وقت مل جائے، جتنی توفیق ہو جائے، جتنی استطاعت ہو، جتنی استعداد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ بندے کا رجوع یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً مقصود ہے۔ اب اس میں یہ ممکن ہے کہ ایک علاقے کے لوگ کسی دوسرے علاقے کے لوگ کبھی اس کو پالیں، یا ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک بار پالے، دوسری بار پالے، بس یہی بہت کافی ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہی بات بیان فرما رہی ہیں کہ کبھی اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ میں نے اس رات کو پا لیا ہے تو میں کیا کروں، یعنی کیسے محسوس ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ بندے اور بندے کے پروردگار کے مابین ایک معاملہ ہے جس میں بعض اوقات ہمیں یقین سا ہو جاتا ہے یا ایک چیز ہمارے احساس پر طاری ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو مل گئی۔ اس کو بھی کوئی قاعدہ یا کوئی قانون بنانا یہ بالکل غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو جس جگہ، جس زاویے سے، جہاں رکھا ہے، پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس میں سرے منہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ وان عبداللہ ابن انیس قال قلت یا رسول اللہ ان لی بادیتن اکون فیہ وانا اصلی فیہ بحمد اللہ فمرنی بلیلتن انزلہا الی ھذا المسجد۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو دیہات میں رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ رات کو موقع ملتا ہے تو اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں، آپ فرمائیے کہ اگر میں ہمت کر کے کسی ایک رات آپ کی مسجد میں آ جاؤں رمضان میں تو وہ کون سی رات ہونی چاہیے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ اب تو حضور کچھ فرمائیں گے۔ فمرنی بلیلتن انزلہا الی ھذا المسجد، یعنی آپ کی مسجد میں، ویسے تو میں دیہات میں اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، رمضان میں اللہ کی بندگی کرنے کی صحیح کرتا ہوں، لیکن کوئی ایک رات بتائیے، ایک رات میں سفر کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بادیہ سے یہاں آؤں اور ایک رات آپ کی مسجد میں گزار لیا کروں۔ فقال، رسول اللہ نے فرمایا، انزل لیلۃ ثلاثم و عشرین، 23ویں کی رات میں آ جانا۔ قیل لابن ہی، اس کے بعد یعنی یہ معاملہ ہو گیا، رسول اللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ صاحب بھی ظاہر ہے کہ آپ کے صحابی ہیں، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بیٹے سے پوچھا کیا، کیف کان ابوک یسنو، کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 23 کی رات آ جانا اور ایک رات یہاں مسجد میں گزار لیا کرو تو تمہارے والد کیا کرتے تھے؟ کالا کانا یدخل المسجد اذا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ بادیہ سے چلتے تھے اور مسجد میں عصر کے بعد آ جاتے تھے، فلا یخرج منہ لحاجت حتی یصلی الصبح، پھر کوئی ضرورت ہو جس کے لیے مسجد سے نکلنا پڑے تو نکلتے تھے، ورنہ عصر کے بعد سے پوری رات مسجد ہی میں گزارتے تھے اور صبح کی نماز پڑھتے تھے، فاذا صلی الصبح، جب فجر کی نماز یا صبح کی نماز پڑھ لیتے، وجدہ دعوتہ علی باب المسجد، تو دیکھتے کہ ان کی سواری مسجد کے باہر ہی بندھی ہوئی ہے، فجلس علیہا ولحق ببادیتہ، ہی وہ بیٹھتے اپنی سواری پر اور اپنے دیہات میں واپس چلے جاتے، تو یہ معمول بنا لیا۔ اب دیکھیے 21 کے بارے میں بھی اس طرح کی تعین کا بظاہر احساس ہوتا ہے، 23 کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ قرینے قیاس سمجھا، عبی بن کعب ایک علامت کی بنیاد پر 27 کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تاہم خلاصہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کسی کے بارے میں بھی تعین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عن عبادت ابن صامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کا ارادہ تھا، ظاہر ہے کہ بعد میں آپ کی بات سے معلوم ہوا ہوگا کہ آپ کا ارادہ تھا کہ آج آپ ہمیں بتا دیں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، فطلعہ رجلین من المسلمین، جیسے ہی آپ مسجد کے دروازے سے باہر نکلے یا ہو سکتا ہے کہ اپنے موتقف سے نکلے ہوں، تو دیکھا کہ دو مسلمانوں کے مابین جھگڑا ہو رہا ہے، فقال، آپ نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں آج بتاؤں کہ لیلۃ القدر کب ہوگی، فطلعہ فلان و فلان، لیکن یہاں دیکھا کہ فلاں فلاں سے لڑ رہا ہے، فرفعت، تو اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، وَعَسَاءً يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، تم توقع کر سکتے تھے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو متعین کرے، اس لیے اسی میں خیر سمجھو، اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں، وَعَسَاءً يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو فرمایا کہ بہرحال اب تک کا گمان یہی ہے کہ اس کو نویں رات میں، ساتویں رات میں، پانچویں رات میں تلاش کرنے کی کوشش کرو، فَلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو وہی تاک راتیں ہیں، یا تاک راتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، یا یہ کہ آخری عشرے کی طرف توجہ دلائی ہے، تو اس طرح بڑی حد تک یہ تو بتا دیا ہے یا کچھ معلوم ہو گیا ہے کہ زیادہ امکان کب ہے یا کن راتوں میں ہے، لیکن تعین نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے یہ بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک جگہ پہ رات ہوگی دوسری جگہ ہوگی، ظاہر ہے کہ جب تعین نہیں کیا گیا تو پھر لوگ ہر جگہ ہی تلاش کریں گے، اور کبھی کہیں کے لوگ پالیں گے، کبھی کہیں کے لوگ پالیں گے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قدر کی رات یا لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور ایک پوری جماعت ہوتی ہے ملائکہ کے ساتھ، فی کبکبۃ من الملائکہ، یصلون علی کل عبد قائم و قائد، اور پھر وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، یذکر اللہ عز و جل، اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، فاذا کان یوم عیدہم، یعنی یوم فطرہم، پھر اس کے بعد جب عید کا دن آ جاتا ہے، یعنی روزوں کے افطار ہو جانے کا دن آ جاتا ہے، باہم ملائکتہ، تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ذکر کو، ان کے اللہ کو یاد کرنے کو، ان کے روزے رکھنے کو، ان کے عبادت کرنے کو دیکھ کر اپنے فرشتوں کے مقابلے میں اپنی اس مخلوق پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، فقال، اور کہتے ہیں، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاؤ اجیر وفا عملہ، اس مزدور کا، اس محنت کرنے والے کا صلہ کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا؟ قالوا ربنا جزاؤ یوفى اجرا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار اس کا صلہ یہی ہے کہ اس کو پھر اس کا اجر بھی پورا دے دیا جائے جب اس نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکتی، میرے فرشتوں عبیدی و امائی، قضاؤ فریضتی علیہم، میں نے ایک چیز اپنے بندوں پر فرض کی تھی، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے وہ فریضہ ادا کر دیا، پورا کر دیا. ثم خرجوا یؤجون الى الدعاء، اس کے بعد دیکھو کیسے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. و عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لو جی بننا، تو مجھ کو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے علوب کی قسم، میرے اس بلند مقام کی قسم، میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، میں ان کی دعاؤں کا جواب دوں گا. فیقول، پھر کہتے ارجو فقط غفرت لکم، جاؤ لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا. و بدل تو سیاتکم حسنات، اور تمہاری برائیوں کو حسنات سے بدل دیا. قال فیرجعون مغفور لہم، وہ عید کی نماز پڑھ کے لوٹتے ہیں تو ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم، بڑی عنایت اور بہت بڑی بشارت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی، رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. غام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کی نشست کا پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اکثر آپ سے گفتگو ہوتی ہے تصوف پہ، علم کلام پہ، تو آپ ایک دو ٹوک انداز میں فرماتے ہیں کہ جو مذہبی فکر ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ان سے علیحدہ کر کے سمجھنا چاہیے ہے. دین کے سورسز میں بالکل بات وضاحت سے، سادہ فطری استدلالات سے بیان ہوئی ہے. یہ ایک دوسری دنیا ہے، ایک دوسرا علم ہے جس کے اوپر بنیاد رکھ کے یہ دونوں علوم سامنے آئے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ہم مذہب کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر لازمی کچھ نہ کچھ علوم آپ سے آپ پیدا ہوتے ہیں، سیکنڈری علوم مذہبی نصوص، مذہبی متون تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں. فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اس طرح زبان و بیان کے فنی تکنیکی علوم ہیں، بلاغت کا علم ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے. ان سب کو تو آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اپناتے بھی ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن یہ اصول فقہ سے علیحدہ یہ جو علم کلام اور تصوف ہے، ان کو کیوں الگ کرتے ہیں؟ ان کو بھی ایک نیچرل علم کی طرح مذہبی علوم کا معاون علم کیوں نہیں تسلیم کیا جا سکتا؟
میں ایسا ہی کرتا اور بعد نظر میں ایسا ہی کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو رہنمائی فرمائی ہے، میرا احساس ہے کہ لوگوں نے اس کو توجہ سے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی یہ ہے کہ جو علم انسان کو دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی کتابوں میں دیا گیا ہے، اس کے دو واضح حصے ہیں. سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ یہ علم جو کچھ بھی تم کو حاصل ہوا ہے، اس میں ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق محکمات سے، یعنی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، پیغمبروں کی ہدایت تم تک پہنچی ہے، اس میں اللہ کی آیتیں ہیں. اور یہ آیتیں جو ہیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی اصل میں تمام توجہات کا مرکز ہونی چاہیے، انہی کی بنیاد پر تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، انہی کی بنیاد پر تمہارا علم وجود میں آنا ہے، انہی کی بنیاد پر تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد فرمایا ہے کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے. متشابہات کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو صوفیہ اور متکلمین کے ہاں موضوع بنی ہیں.
ٹھیک.
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذات کے ساتھ تعلق، جیسے کہ ہمارے شاعر نے بیان کیا ہے نا کہ ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب وہی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، لیکن اتنا ہی دیا ہے جتنے علم کو ہم اخذ کر سکتے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق سمجھ سکتے ہیں. اس میں اگر ادنا درجے میں بھی کوئی آگے بڑھ کر بات پوچھی گئی ہے تو فرمایا ہے کہ یہ میرا امر ہے، یعنی میری طرف سے ایک امر صادر ہوتا ہے، وہ لفظ کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ وہی ہے، وہ میری مخلوقات کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، جیسے کہ تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا، یعنی خود اس کائنات کے خالق نے جب ان چیزوں کو بیان کرنا چاہا ہے تو متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے. کیوں اختیار کیا ہے؟ اس لیے کہ انسانی علم پر یہ حد لگی ہوئی ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سمجھیں گے بھی تو آپ کے ہاں ایک زبان کا عمل ہوتا ہے، بیان کریں گے تو یہاں پر بھی تعبیریں چاہئیں آپ کو. تو جیسے ہی آپ ان کو اپنے باطن میں سمجھتے ہیں یا ظاہر میں ان کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں آپ تمثیل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں آپ کے علم میں ہیں، جن سے آپ واقف ہیں، جن کو آپ نے دیکھا ہے، انہی کے لیے الفاظ وجود میں آئے ہیں، وہی آپ کی گرفت میں آ سکتی ہیں.
ٹھیک.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی کچھ مثال دے کے بتایا جاتا ہے. اپنی ذات کے بارے میں یہ فرمایا کہ لیسا کمثلہ شے، وہاں پر کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. تو اب اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ان صفات کا اس کی ذات سے کیا تعلق ہے، وہ صفات فعال کیسے ہوتی ہیں، ان کی تاثیر کب سے ہے، کب تک رہے گی، یہ سب وہ امور ہیں کہ جن میں بس ضروری علم دے دیا گیا ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں. اب اس کے بعد مزید دیکھیے آگے کیا کہا ہے. فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کی دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ساری توجہات کا مرکز انہی آیتوں کو اور انہی کے مضامین کو بنا لیتے ہیں. اچھا، کیسے بناتے ہیں؟ اس کو بھی واضح کیا. فرمایا ابتغال فتنہ و ابتغاء تاویل، یعنی یا تو فتنہ پردازی پیش نظر ہوتی ہے اور یا یہ ہے کہ مخلص لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی چیز کی حقیقت جاننے کے درپے ہو جاتے ہیں. درا حال ہے کہ اس کی حقیقت کو جاننا یا گرفت میں لینا یہ ان کی استعداد میں ہے ہی نہیں، انسانی سطح پر موجود نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ابتغاء تاویل. اب اس کے بعد آگے کہا ہے والراسخون فی العلم، یہ جو اللہ نے علم دیا ہے قرآن مجید میں، اس علم میں جن کا رسوخ ہے، یعنی جنہوں نے اس علم کو اپنا محور بنا لیا، اسی پر ڈیرے ڈال دیے، اسی کی بنیاد پر اپنے تمام فیصلے کرتے ہیں، اس کے حدود سے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے، وہ کون ہیں؟ وہ علم میں، اس علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو کبھی ان کی تاویل کے، کبھی ان کی حقیقت کو جاننے کے درپے نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، جو چیز بھی ہمیں بتا دی گئی ہے وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہم نے اس کو مان لیا. اور فرمایا کہ یہ وہ نصیحت ہے جو صرف وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں. اور دونوں باتیں بیان کر دیں کہ اگر اپنے عقل کے صحیح حدود کو جانتے ہو تو تب بھی رویہ یہی ہوگا، اور اگر اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے علم میں رسوخ رکھنے والوں سے بھی اللہ کی توقع یہی ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس میں ایک قدم بھی نہیں رکھنا کسی آدمی کو. تو اگر قدم بھی نہیں رکھنا اس دائرے میں تو اس میں کوئی علم، کوئی فن وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا دائرہ محکمات کا ہے. محکمات کے دائرے میں ہمیں تدبر کی ہدایت کی گئی ہے، اس میں ہمیں غور کرنا ہے، اس میں ہمیں اجتہادات کرنے ہیں، اس میں ہمیں اطلاق کرنا ہے چیزوں کے اوپر. تو وہاں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر اتریں، تو وہاں بہت سے علوم وجود میں آئیں گے. تو ہمارا جو حدیث کا علم ہے، وہ علم کیسے وجود میں آیا ہے؟ وہاں پر تو اصل میں ہم اللہ کے پیغمبر کے علم تک پہنچنے کی صحیح کر رہے ہیں. لوگوں نے بیان کر دیا ہے، ہم اس کے اندر اترتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا پہنچا ہے کیا نہیں پہنچا. اسی طرح قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے تو علم وجود میں آئے گا، اس کو پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اس کی قرات ہوگی، یہ سب چیزیں ہوں گی اس کے اندر، تفسیر کے علوم وجود میں آئیں گے. بالکل اسی طریقے سے جو محکمات میں تدبر کے نتیجے میں ہماری فقہ مرتب ہوگی، اصول فقہ مرتب ہوں گے. یہ سب علوم جائز علوم ہیں، نافع علوم ہیں. یہ علوم وہ ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھیے اس معاملے میں ایک تو یہ فرق کیا قرآن نے، ایک اور فرق کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، لوگوں نے سوالات کیے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی، ایک سوال اس دائرے کے متعلق کر دیا گیا، یسلونا کان روح، ایک اجمالی جواب دینے کے بعد فرمایا وما اوتیتم من علم الا قلیلا، اجاز قدر خوش بشناس، اپنے حدود میں رہو، تمہیں اس طرح کے معاملات کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. کچھ لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جو حکمت کے خلاف تھا کہ اس کا جواب دیا جائے. ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے, آ کے پوچھتا ہے کہ میرے دو تین بچے ہیں, میں معلوم کر سکتا ہوں کہ ان میں سے کون فی الواقع میرے ہاں سے پیدا ہوا ہے اور کون کسی ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے؟ تو کہنے کو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے, لیکن کیا یہ جواب دینا چاہیے؟ تو تنبیہ کی کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ جن کا جواب اگر دے دیا گیا تو اس دنیا میں تمہارا نظم برباد ہو کر رہ جائے گا. لیکن جس وقت محکمات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ جواب سنیے اللہ تعالیٰ کا. سورہ بقرہ میں فرمایا, اس وقت میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تم سے بات کر رہا ہوں, اجیب و دعوت الدائے اذا دان اذا سالہ کا عبادی انی فانی قریب, میرے بندے کوئی سوال کرے میں ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہوں ان کا, ان سے کہو پوچھو مجھ سے. تو یہاں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, یہاں پر جواب ملے گا. اور اسی طرح سے اس دائرے کے اندر مسلمانوں کے علوم وجود میں آئیں گے, قیامت تک وجود میں آتے رہیں گے, ان پر کام بھی ہوگا. یہ سب کچھ بالکل جائز ہے, بلکہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس دائرے میں غور کریں, خوض کریں. چنانچہ فقہ ہے, اصول فقہ ہے, حدیث ہے, اصول حدیث ہے, تفسیر ہے, اصول تفسیر ہے. ان کے معاملے میں علوم نہ صرف یہ کہ آئیں گے بلکہ ہماری تمام توجہات کا مرکز بنیں گے. لیکن ان امور کے بارے میں کوئی علم وجود میں آنا ہی نہیں چاہیے. اس میں جو کچھ بتا دیا گیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا, یہاں انسان کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ایک دن اس خالق کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس کی صفات کا اور اس کے سنن کا جتنا علم دینا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی کتاب میں دے دیا ہے. اس میں سوالات کرنا, اس میں چیزوں کو متعین کرنے کی کوشش کرنا, اس میں حدود سے تجاوز کرنا, یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے. تو اس لیے ہم جب صوفیہ اور متکلمین کے کام پر تبصرہ کرتے ہیں یا اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے تحت کرتے ہیں.
اچھا, بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا. ایک پہلو بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں. اتنی بڑی روایت ہے, ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں, لاکھوں علماء ہیں, پورے پورے سلاسل ہیں. ایک قرآن مجید کی آپ نے آیت پڑھی, اس کے دو الفاظ سے بتا دیے کہ اللہ نے منع کیا متشابہات کے در پہ نہیں ہونا, علم تمہیں کم دیا گیا ہے. بظاہر یہ آیت سارے لوگ پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ اس آیت کے اندر ایک اتنا بڑا, اتنا گہرا, اتنا عمیق مضمون پوشیدہ ہے, مخفی ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا ہم سمجھتے یہ ہیں شعوری طور پہ کہ قرآن مجید ایک مطلب سادہ سی چیزیں, حقائق بیان کر رہا ہے, اس کے اندر سے یہ بڑے بڑے مسائل جو ہمیں پیش آ گئے ان کے جواب نہیں ہیں؟ یہ آیتیں تو سبھی پڑھتے ہیں, خود صوفیہ متکلمین بھی پڑھتے تھے, ان کو یہ جواب کیوں نہیں ملا اس؟
کہ میں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کرتا کبھی, لیکن ہماری امت کی تاریخ میں بہت سے صالحین رہے جنہوں نے ہمیشہ ان علوم کے بارے میں اسی طرح تبصرہ کیا.
اچھا,
یہ بتایا کہ ان کے قریب نہیں جانا چاہیے, یہ ہمارے دائرے کی چیز نہیں ہے, اس میں جو جائے گا سوائے حیرت کے کچھ نہیں پائے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تخیل کے زور پر کچھ سیڑھیاں چڑھ لیں, لیکن اس کے بعد آپ الٹ کر گریں گے, اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان علوم کی طرف توجہ کریں جو ہماری گرفت کے علوم ہیں, جیسے سائنسی علوم ہیں, جیسے اب سوشل سائنسز نے ایک بڑے فن کی صورت اختیار کر لی ہے, یہ ہماری توجہات کا مرکز ہوں. اور اللہ کے دین کے معاملے میں محکمات توجہ کا مرکز ہوں, یعنی اس کے دین میں حکم کیا ہے, ہدایت کیا ہے, ہمارے عقائد کیا ہیں, ان کو ہم موضوع بنائیں. اور اس میں جہاں تک اللہ کی ذات, اس کے صفات, آخرت کے احوال, اس میں رؤیت باری اور فلاں فلاں جتنے بھی مسائل اس طرح کے ہیں جن کو صوفیہ اور متکلمین نے موضوع بنایا ہے, ان کے قریب بھی جانے سے روکا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جو نصیحت کی گئی ہے, پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جن کو اس علم میں یعنی اللہ کے دین کے علم میں رسوخ ہے وہ کبھی اس کی تعویل کے پیچھے نہیں جانتے. وہ جانتے ہیں کہ اس کی تعبیر, ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے, یہ بندوں کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں کہ لا یعلم تعبیلہ الا اللہ, اللہ کے سوا ان کی تعبیر کوئی نہیں جانتا. اور پھر یہ کہ وما یذکر الا اولو الالباب, ان سے نصیحت وہی پاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل ہے. تو گویا خود عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے جو ضروری استعداد چاہیے وہ انسان کے پاس ہے ہی نہیں. یہاں آپ اپنے خیالات کے اسیر ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر بالکل جس طرح ایک ڈرامہ لکھنے والا یا ایک ناول لکھنے والا ایک دنیا بناتا ہے، وہ دنیا بناتے ہیں، اس سے زائد آپ کو کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی.
سب سے بڑا اہم نقطہ ہے آخر جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو راسخون فی العلم ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایمان لاتے ہیں تو یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی عقل اور اس شعور کا تقاضا ہے جو ان کو دیا گیا ہے، اس وجہ سے معاملہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بھی بڑھائیں گے، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر سے جمعہ ہم پورے رمضان غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کر حاضر خدمت تھے. انشاءاللہ کل دوبارہ سلسلے کو لے کر آگے بڑھائیں گے ہم. سب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.